بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کی اہم رودادوں اور واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد۔
قائد انقلاب اسلامی کا دورہ صوبہ خراسان شمالی، وینیزویلا میں ہیوگو چاویز پھر منتخب، دہشت گردی کا شکار پاکستان کی کم سن طالبہ، لیبیا میں بدامنی جاری۔ افغانستان پر غیر ملکی قبضہ،
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صوبہ خراسان شمالی کے صدر مقام بجنورت میں ایک عظیم الشان عوامی استقبالی سے خطاب کیا اور فرمایا کہ ملت ایران کی استقامت اور پائیداری اور سربلندی نے دشمنوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف دشمنی کریں۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے خلاف پابندیوں کی اصل وجہ ایرانی قوم کا حریت پسندی کا جذبہ اور اس کی کامیابی و سرفرازی کو قرار دیا ہے۔ آپ نے ایران کے صوبہ خراسان شمالی کے عوام سے خطاب میں فرمایا کہ پابندیوں کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے اور یہ عمل گزشتہ 33 برس سے جاری ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جس بات سے دشمن بوکھلایا ہوا ہے وہ ایران کی استقامت و پائیداری، کامیابی و کامرانی اور اس کا جذبہ حریت پسندی ہے جو اسلام اور قرآن کی برکت سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جوہری ٹیکنالوجی میں حاصل ہونے والی ترقی و پیش رفت کے بہانے حالیہ مہینوں میں ایران کے قوم اور اسلامی جمہوری نظام کے خلاف مغربی ملکوں کی جانب سے غیر دانش مندانہ اور غیر قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور اس عرصے کے دوران یورپ اور امریکہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ مختلف حربوں من جملہ ایران کے تیل کے بائیکاٹ اور مختلف دیگر پابندیوں سے ایران کی اقتصادی بنیادیں کمزور، ایرانی عوام پر زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ ڈال کر ان کا اتحاد و یکجہتی ختم اور ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو متزلزل کر دیں، جبکہ ایرانی قوم نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے تمام برسوں میں سخت ترین بحرانوں، پیچیدہ ترین مسائل، مسلط کردہ جنگ اور مختلف طرح کی پابندیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے اور ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے۔ حالیہ برسوں میں بھی اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے جوہری ٹیکنالوجی میں ایرانی ماہرین کی ترقی و پیش رفت کو بہانہ بناتے ہوئے ایرانی قوم پر اپنا دباؤ بڑھا دیا ہے، مگر جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا یہ سب بہانے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ایرانی قوم کے خلاف اس وقت سے پابندیاں جاری ہیں جب ایران نے جوہری سرگرمیاں شروع نہیں کی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی عوام سے تسلط پسندانہ نظام کو کیا مشکل درپیش ہے جو وہ ہر طرح سے مختلف شعبوں میں ایرانی عوام کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب ایرانی عوام کی صلاحیتوں اور ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی بنیادوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی عوام نے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود ترقی و پیش رفت کا راستہ بہت ہی آزادانہ اور مکمل کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے، اور وہ ہر روز مختلف شعبوں میں اپنے قابل افتخار کارناموں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم کی استعداد و صلاحیت کی بنیاد اسلامی عقائد ہیں، اور دین مبین اسلام سے مغرب کی دشمنی اور بغض و کینے کی ایک اہم ترین وجہ بھی ایران کی مسلمان قوم کی کامیابی اور ترقی و پیش رفت سمجھی جا سکتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق ایرانی قوم نے اسلام و قرآن کی برکت سے ہی علاقے کی تاریخ تبدیل کر دی ہے، اور وہ تاریخ عالم بھی تبدیل کرنے کی توانائی رکھتی ہے۔ ایرانی عوام کے لیے پیدا ہونے والے بعض اقتصادی مسائل پر مغرب ایسی حالت میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ یورپی ممالک خاص طور سے گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے شدید ترین معاشی بحران اور یورپی عوام کے احتجاجات سے دوچار ہیں، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کی مہم کا ایک اہم ترین مسئلہ بھی اس ملک کے عوام کے اقتصادی مسائل اور وال اسٹریٹ پر قبضہ کرنے کی تحریک ہے۔ اقتصادی دباؤ کے نتیجے میں ایرانی عوام کا حریت پسندانہ جذبہ ختم اور استقامت کا عزم پسپا کرنے کے لیے دشمنوں کی تمام جھوٹی امیدوں کے باوجود اسلامی جمہوری ایران یہ مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ طے کر رہا ہے، اس لیے کہ موجودہ اقتصادی مسائل ان بحرانوں سے زیادہ بڑے نہیں ہیں کہ جن کا ایرانی قوم سامنا کر چکی ہے، اور ان تمام مسائل و مشکلات پر حکام کی منطقی تدابیر اور عوام کی ذہانت و ہوشیاری سے پوری طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام مشکلات پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور ایرانی قوم کو شکست دینے کی دشمنوں کی حسرت ان کے دل میں ہی رہ جائے گی۔
قائد انقلاب اسلامی کے صوبہ خراسان شمالی میں خطاب کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وینزویلا میں، جہاں ایک بار پھر صدر ہیگو شاویز اکثریت کے ساتھ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صدر ہیگو شاویز کی کامیابی پر پورے لاطینی امریکہ میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
وینزویلا کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما اور صدر ہوگو چاویز کو 54% سے زائد ووٹ ملے، جبکہ اپوزیشن رہنما ہینریکا کیپریلیس کو 44.97% ووٹ ملے ہیں۔ موجودہ صدر چاویز کی کامیابی کی خوشی میں دارالحکومت کاراکاس میں ان کے حامیوں نے جشن منایا اور آتش بازی کی۔ آپ کی فتح ہماری فتح ہے، ارجنٹینا کی صدر کرسٹینا فرنانڈیز نے وینیزویلا کے صدر ہیوگو چاویز کی انتخابات میں فتح پر یہ جملہ ٹویٹ کر کے مبارکباد پیش کی۔ ارجنٹینا کی صدر کی اس مسرت سے واضح ہو جاتا ہے کہ وینیزویلا میں گزشتہ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کی اہمیت اس ملک کی سرحدوں کے باہر کے خطوں میں بھی نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ چاویز یا شاویز نے خود بھی 7 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں اپنی فتح کے بارے میں کہا کہ اس فتح کے بعد وینیزویلا 21ویں صدی کے جمہوری سوشلزم کے راستے پر اور بھی مضبوطی سے آگے بڑھے گا۔ ہیوگو چاویز نے جس راستے کی بات کی ہے وہ بولیور کے انقلاب سے جانا جاتا ہے۔ اس انقلاب کا مقصد اقتصادی خود مختاری، سرمایہ کی منصفانہ تقسیم اور جمہوریت کو تقویت پہنچانا تھا۔ لاطینی امریکہ اور کیریبیائی علاقے کے ممالک کے یہ اہداف امریکی مفادات سے تضاد رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں امریکہ کا سب سے زیادہ ٹکراؤ ہیوگو چاویز کی قیادت والے ملک وینیزویلا سے ہے۔ وینیزویلا میں کوئی بھی رہنما مسلسل 2 دفعہ ہی صدر بن سکتا تھا، لیکن صدر چاویز نے آئین میں ترمیم کر کے اس پابندی کو ہٹا دیا، جس کے بعد عوام نے انہیں مسلسل 4th بار ملک کی باگڈور سونپی ہے۔ ہیوگو چاویز چونکہ علاقے کے دیگر آزاد ممالک جیسے نکاراگوا اور کیوبا وغیرہ کے حامی تصور کیے جاتے ہیں، لہذا ان ممالک میں بھی ان کی فتح کے سلسلے میں بڑا اشتیاق تھا، اور اسی لیے ان کی فتح کا جشن وینیزویلا کے باہر بھی منایا جا رہا ہے۔ بہرحال ہیوگو چاویز کے حریف کیپری لیس کو بھی تقریباً 45% ووٹ ملے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں عوام کی ایک بڑی تعداد انہیں بھی پسند کرتی ہے۔ لہٰذا ان حالات میں ہیوگو چاویز کے سامنے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ ان باقی افراد کو بھی جنہوں نے ان کے حریف کو ووٹ دیا ہے اپنی کارکردگی سے مطمئن کریں۔
اور ناظرین، اب چلتے ہیں پاکستان میں، جہاں طالبان کی دہشت گردی کا شکار کم سن طالبہ کی حالت بدستور تشویشناک ہے، اور ڈاکٹروں نے آئندہ 48 گھنٹے اس کی صحت کے لیے انتہائی اہم قرار دیے ہیں۔ طالبان نے اس کم سن طالبہ کو دہشت گردی کا نشانہ کیوں بنایا؟ اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی اور باتیں بھی اس میں انوالو ہیں؟ آئیے سنتے ہیں آغا مسعود حسین کی زبانی.
دیکھیے یہ لوگ تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ شفاف قاتل ہیں. ان کا اسلام اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اسلام کی تعلیم اور تربیت سے ان سے کوئی واقفیت ہے اور نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا سوات میں جو ہے وہ تعلیم جو ہے عام ہو. اور جس بچی کو مارا گیا ہے بلالا, یہ ایک بڑی ذہین بچی تھی اور یہ باقاعدہ طالبان کو منع کرتی تھی کہ آپ اسکول اور کالج اور دس گاؤں کو تباہ مت کریں اور بچیوں کو تعلیم کے سلسلے میں ان کی مدد کریں. لیکن پھر وہ دھمکیاں دیتے تھے اس کو, کہتے تھے اگر تم نے اپنی روش اور یہ طریقہ کار ہے بدلا تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو یہ وہی سب قاتل ہیں جو تعلیم کے خلاف, اسلام کے خلاف اور اپنے طرز کا جو ہے وہ بندوق کی نوک وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو چنانچہ اس پر حملہ کیا انہوں نے اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ محفوظ ہے. اس کے دماغ کے قریب جو گولی لگی تھی اس کو نکال لیا گیا ہے اور صدر محترم نے اور آرمی چیف نے اور سارے سیاستدانوں نے اور پورے علماء کرام نے یک زبان ہو کے اس حرکت کی جو ہے تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک منظم کارروائی کرنی چاہیے. جس طریقے سے اندرونی طور پر ان کے خلاف جو اپنی حرکتیں دہشت گردی کر رہے ہیں, ملکوں کے درمیان جو ہے اور تعلقات کو خراب کر رہے ہیں, اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ ان کی ہمتیں پڑ جائیں گی, لوگ گھروں میں جائیں گے اور بچوں اور بچیوں کو ماریں گے. کیونکہ بنیادی طور پر عورتوں کی تعلیم کے بہت خلاف ہے. حالانکہ سرکار دو عالم نے عورت مرد دونوں کا یہ لازم کیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, علم حاصل کریں. یہ بھی کہا ہے سرکار دو عالم نے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ چین جائیں. تو یہ ان چیزوں سے یہ واقف نہیں ہے. یہ جاہل لوگ ہیں اور انتہا پسند ہیں. ان کو یہی معلوم کہ سرکار دو عالم کی حیات جب کیا تھی, وہ کیسے پیش آتے تھے لوگوں سے, کس طریقے سے ان کے پیغام تھے, کیا ان کی میسیجز تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کرائے کے قاتل ہیں اور جو لوگوں کو بس یہ کہ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے میری معلومات ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونے والی ہے.
ناظرین, انقلاب اور تبدیلی کے عمل سے گزرنے والے لیبیا میں بدامنی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے. اس بدامنی کا پس منظر کیا ہے؟ اس پس منظر میں تیار کردہ ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے.
لیبیا کا شہر بنی ولید بدامنی کا شکار ہے اور انقلابیوں اور فوج کے ساتھ سابق ڈکٹیٹر معمر قذافی کے حامیوں کی جھڑپوں میں متعدد افراد مارے گئے ہیں. حالیہ کئی ہفتے سے اس شہر میں تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. شہر بنی ولید لیبیا کے ان شہروں میں ہے جن پر انقلابی تحریک کے دوران انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا تھا. تاہم اس وقت اس شہر میں قذافی کے حامی جمع ہو گئے ہیں اور وقفے وقفے سے شہر میں بدامنی پھیل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ شہر بنی ولید قذافی کے حامیوں کا مرکز بن گیا ہے, جنہیں لیبیا کے مستقبل کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. لیبیا میں گزشتہ ایک سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات پر اگر نظر ڈالی جائے تو بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قذافی کے حامی اور عسکریت پسند افراد نے سب سے زیادہ تشدد پھیلایا ہے. قذافی کے حامی اور وہ قبائل جو قذافی کے دور حکومت میں خاص پوزیشن کے حامل تھے, موجودہ عبوری دور میں خود کو حاشیے پر جاتا محسوس کر رہے ہیں. ان حالات میں لیبیا کے حکام کی کچھ غیر دانش مندانہ کارروائیوں سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور ملک میں ثبات قائم نہیں ہو پا رہا ہے. نیشنل کانگریس کی تشکیل کو کئی مہینے کا وقت گزر چکا ہے جو ملک میں قانون سازی کا مرکز ہے, لیکن اب تک عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے وزیر اعظم کا انتخاب عمل میں نہیں آ سکا ہے. وزیر اعظم مصطفیٰ ابو شاپور کو بھی ان کی جانب سے پیش کیے جانے والے وزراء کے ناموں پر نیشنل کانگریس کے ارکان میں اختلاف کی وجہ سے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور اب نیشنل کانگریس کسی اور کو وزیر اعظم منتخب کرے گی. اتنا تو طے ہے کہ لیبیا کے موجودہ حکام کسی حد تک ناتجربہ کار ہیں جو سخت آزمائش کی کھڑی سے گزر رہے ہیں, اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اگر ملک کامیابی کے ساتھ اس سے نہ گزرا تو تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ حالیہ مہینوں میں جب لیبیا حکومت کی تشکیل کی کوشش میں مصروف رہا، ملک میں انقلابیوں، قبائل کے سرداروں، سیاستدانوں اور عہدیداروں کے درمیان متعدد اختلافات نظر آئے اور اقتدار کی رسا کشی بھی صاف دکھائی دی۔ ہر فریق یہ کوشش کر رہا ہے کہ لیبیا کے نئے نظام میں زیادہ بہتر پوزیشن حاصل کر لے۔ دوسری جانب لیبیا میں قبائل کے پاس ہتھیار موجود ہیں اور وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں استعمال بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس وقت لیبیا کو امن و ثبات کی ضرورت ہے۔ بنابراہ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت لیبیا کے تمام قبائل کا اتحاد و یکجہتی ناگزیر ہے، چنانچہ جب تک قبائل کے عمائدین اس صورتحال کی اہمیت کو بخوبی سمجھ نہیں لیتے، بنی ولید جیسے حالات کا پیدا ہو جانا بعید نہیں ہوگا۔
اور ناظرین اب آتے ہیں افغانستان کی طرف، جہاں حالیہ دنوں کے دوران نیٹو اور غیر ملکی فوجیوں پر افغان پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 50 امریکی فوجی ایسے حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈیمپسی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے قبل از وقت انخلا کا سبب بن جائیں، جبکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ حملے ایسا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ ہمیں اس پہ تشویش ضرور ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر افغانستان سے اجلت پسندانہ انخلا کا کوئی اقدام عمل میں آئے۔ اس صورتحال پر گفتگو کے لیے اور اس سے جڑے دیگر سوالات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار مصطفیٰ زیدی صاحب، جبکہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز تجزیہ نگار ودود ساجد صاحب۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ افغانستان میں ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ افغانستان کی جو فوج اور پولیس کی وردیوں میں ملبوس اہلکار ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان ہیں، یعنی امریکہ کا یہ دعویٰ، جبکہ جو قرائن و شواہد ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں شاید خود افغان سیکورٹی اہلکار ہی ہیں کہ جو امریکی فوجیوں کے طرز سلوک سے نالا دکھائی دیتے ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ان حملوں کا پس منظر کیا ہے نیٹو کے فوجیوں کے خلاف، اور خاص طور پر امریکی فوجیوں کے خلاف جو یہ حملے ہو رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں افغان پولیس اہلکاروں میں اتنا اشتعال امریکیوں کے خلاف پیدا ہوا ہے؟
جی، دراصل یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اہلکاروں کی طرف سے، فوجی یا پولیس کے حملہ جو ہے، یہ بہت یعنی پہلے سے نہیں ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی یہ شروع ہوا ہے یہ قصہ، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں 11 سال سے ظلم ہو رہا ہے، یعنی لاکھوں افغانیوں کو مارا جا چکا ہے، در بدر ہیں وہ، یہاں ایران میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، تمام ادھر ادھر وہ مہاجرین کی شکل میں، اور اب حال میں جو یہ قصہ ہوا ہے اس میں یہ، حالانکہ یہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ جو توہین رسالت جو ہوئی ہے، یہ فلم جو بنی ہے، اس کے بعد یہ اور بڑھ گیا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر نفرت ہے وہاں کے عوام میں نیٹو کے فوجیوں کے خلاف، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اور بڑھے گا میں سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں کہ 11 سال سے یہ لوگ یہاں پر ہیں، اب اگر آپ اس پر ایک ذرا سا غور کریں، تجزیہ کریں اس کا، کہ ان کو ملا کیا، کیا انہوں نے کھویا، کیا پایا، $400 ملین روزانہ ان کا خرچ ہو رہا ہے اس علاقے میں نیٹو کا، اور حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو خبریں ہیں کہ اب وہ ملک بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، تو کس حال میں چھوڑیں گے؟ یہ کیا کر کے یہ جا رہے ہیں یہاں سے، لاکھوں افراد کا قتل، اور آخر میں انہیں خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ
جی زیدی صاحب، آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اگر ہمارا رابطہ برقرار ہے نئی دہلی اسٹوڈیو سے، جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ودود ساجد صاحب۔ ودود ساجد صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے ودود صاحب؟ جی ودود صاحب، بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی، جہاں پر حالیہ دنوں کے دوران افغان پولیس اور فوجی اہلکاروں کے نیٹو کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد امریکی اور غیر ملکی فوجی جو ہیں وہ ایسے حملوں میں مارے جا چکے ہیں صرف چند ماہ کے دوران. میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں نیٹو کے اہلکاروں کے خلاف یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے افغان پولیس اور فوج کی طرف سے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں اتنا اشتعال ان کے اندر پیدا ہوا ہے؟ جی ودو صاحب،
جی دیکھیے ایسا ہے کہ یہ ٹرینڈ نیا نہیں ہے، بس یہ ضرور ہے کہ اس میں شدت آ گئی ہے.
جی
شدت آنے کے جو اسباب ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے پس منظر پوچھا ہے.
جی
افغانستان ایسا ملک ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی طاقت قابض رہی ہے.
جی
تو افغان عوام کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں شاید وہ واحد قوم ہے کہ جو دوسروں کے قبضے کے لیے رہ گئے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے، تو ان کے اندر پہلے سے وہ اشتعال موجود ہے کہ ہمیں اپنا فیصلہ، اپنی زندگی جینے کا حق خود کیوں نہیں دیا جاتا، دوسرے آ کر ہمیں کیوں گائیڈ کرتے ہیں، کیوں ہم پر تسلط کرتے ہیں. تو چونکہ تسلط نیا نہیں ہے، طاقتیں بدل گئی ہیں، صورتیں بدل گئی ہیں، تسلط نیا نہیں ہے، تسلط ان پر بہت عرصے سے ہے، تو ان کے اندر اشتعال ہے. اب فوج میں یا پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بہرحال انسان ہیں، اور ان کے دل میں بھی افغانستان کے لیے ایک جذبہ ہے، اپنے وطن کے لیے ایک جذبہ ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. تو یہ ٹرین نیا نہیں ہے، شدت اس میں کیوں آئی ہے؟ جیسا کہ میرے پیشرو مصطفیٰ رضی صاحب نے بھی فرمایا کہ توہین رسالت سے پہلے ایک اور وہاں واقعہ اور حادثہ ہوا قرآن پاک کی توہین کا.
جی
تو قرآن پاک کی توہین یا توہین رسالت یا اسلامی شاعر کی توہین، کوئی بھی مسلمان، روئے زمین کا کوئی بھی مسلمان، وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. تو افغان عوام کو اور خاص طور پر افغان پولیس اہلکاروں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ یہاں نہ صرف یہ کہ ہماری جان و مال پر تسلط کرنے آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدہ کو بھی چوٹ پہنچانے آئے ہیں. تو اس لیے ان حملوں میں شدت آئی ہے، اور میرا خیال ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے پیشرو مصطفیٰ زیدی صاحب کی کہ اس میں مزید شدت آئے گی، اور ان طاقتوں کو نیٹو ہوں یا امریکہ ہو یا دوسری کوئی طاقت ہو، افغانستان تو بہرحال چھوڑ کے جانا ہی ہوگا. رہا یہ کہ صاحب افغانستان کو یہ کس حال میں چھوڑ کر جائیں گے، ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ فیصلہ خود افغان عوام کو کرنے دینا چاہیے کہ وہ خود کس حال میں رہنا چاہتے ہیں. زیادہ بہتر فیصلہ اپنی زندگی کے بارے میں خود افغان عوام کر سکتے ہیں. تو جتنی خرابی اب ہو چکی ہے اس میں مزید خرابی نہ ہونے دی جائے، بلکہ جہاں ہے وہیں اس کو چھوڑ کر یہ طاقتیں چلی جائیں، اور اس کے بعد افغان عوام اتنے کیپیبل ہیں، اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اچھے برے کو سمجھ لیں، اور 11 سال کے عرصے میں ان کو کافی تجربات ہو گئے ہیں، اب وہ کسی بیرونی طاقت پہ بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں.
ودو صاحب آپ لائن پر رہیے گا اسٹوڈیو میں. میں مصطفیٰ زیدی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور جناب ودود سادی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ افغان عوام کے اندر ایک ناراضگی کی جو ایک اہم وجہ پیدا ہوئی ہے وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جیسا کہ حال ہی میں امریکہ میں یہ توہین آمیز فلم بنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا جو پچھلے دنوں بگرام کے فوجی بیس میں ہوا تھا، کہ جس میں امریکی فوجیوں نے قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے تھے، یہ بھی ایک توہین کا عمل تھا. اس سے افغان عوام کے اندر ایک ایکسپلائٹیشن اور ایک ان کے جذبات جو ہیں مسلسل مجروح ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو عمل ہے وہ پورے اس 11 سال کے دوران افغان عوام کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ نیٹو اور افغان یعنی غیر ملکی فوجیوں کی جو کارروائیاں ہیں جن کو وہ طالبان کے خلاف ایکشن کا نام دیتے ہیں، سرچ آپریشن کا نام دیتے ہیں، کارروائیوں کا نام دیتے ہیں، ان کے ڈرون طیارے پاؤنڈ کرتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ عموماً عام شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں، یعنی انکاؤنٹیبل افغان لوگ جو ہیں وہ اس میں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، وہ اس میں مارے جا چکے ہیں. تو کیا اس ساری صورتحال کو اگر ہم ایک یعنی کلوز کریں اور لے کر آئیں, تو اس کو افغان عوام کی ناراضگی کی انتہا سمجھا جا سکتا ہے؟
جی ہاں, یقیناً ایسا ہی ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیے 11 سال سے یہ لوگ آئے کس لیے تھے, یہ آئے تھے اس یعنی 11 ستمبر کا جو واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد 7 اکتوبر کو انہوں نے 2001 میں افغانستان پر چڑھائی کر دی.
جی,
اور اس وقت بہانہ کیا تھا کہ صاحب القاعدہ اور طالبان کو ختم کرنا ہے.
جی,
اس وقت کیا پوزیشن ہے القاعدہ کی؟ کیا پوزیشن, کیا وہ بالکل ختم ہو گئے؟ جی نہیں, ان کے بڑے بڑے لیڈر بھی وہاں موجود ہیں. طالبان کیا ختم ہو گئے؟ نہیں. تو اب مارا کون جا رہا ہے؟ غریب عوام, بےکس اور مظلوم عوام, عورتیں, بچے, بوڑھے, ان کو یہ مار رہے ہیں, اور یہ انڈسکرمنیٹلی مارتے ہیں ہر طرف بغیر یہ دیکھے ہوئے کون ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ طالبان کو مارنا چاہتے ہیں یا القاعدہ کو مارنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہوتا تو ان کے کوئی اور ان کی پالیسی ہوتی, کسی اور طریقے سے اس کو یہ حل کرتے. 11 سال گزر گئے, حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور اب وہ چھوڑنے کی باتیں بھی کئی سال سے ہو رہی ہیں, اس میں بیچ میں یہ بھی ہوا کہ صاحب طالبان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, وہ خیر فیل ہو گئے اور وہ ساری چیزیں. تو لیکن یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. انہوں نے جیسا کہ ابھی یہ بات گفتگو ہوئی کہ قرآن پاک کی انہوں نے توہین کی, پھر یہ فلم بنائی. اس سے پہلے انہوں نے جو لاشوں پر افغانیوں کی جو توہین آمیز سلوک کیا تھا,
جی,
وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جذبات کو وہاں کے عوام کے بھڑکا رہی ہے, اور وہ اس وقت بکھرے ہوئے ہیں اندر سے. مظلوم ہیں وہ, یعنی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ پھر وہ تو اسی طریقے سے انتقام لیں گے وہ, اور یہ بڑھتا ہی جائے گا, یہ رکنے والا نہیں ہے ان کا. اور اس میں ہوا کیا ہے کہ یہ سارے 11 سال میں انہوں نے جو اتنا $400 ملین تو وہ روزانہ اپنا ہی خرچ کر رہے ہیں.
جی,
یعنی یہ وہاں کے جو ٹیکس دینے والے عوام ہیں ان کے اوپر سارا بوجھ جو یہ پڑ رہا ہے, اور جس کا ری ایکشن بھی وہاں پر امریکہ میں اور یورپ میں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے, تو وہ اس سے قطع نظر. اب یہاں پہ صاحب منشیات کا جو قصہ ہے,
جی,
وہ کتنا پھیل گیا, یعنی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10% 10 گنا بڑھ چکا ہے.
10 گنا بڑھ چکا,
10 گنا.
جی,
یعنی جو ان کے نیٹو کے آنے سے پہلے جو منشیات کا کاروبار ہوتا تھا, جو اس کی پیداوار ہوتی تھی, وہ اب 10 گنا بڑھ چکی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ایک سوال ہے.
جی,
تو ان حالات میں ان کو یہاں سے نکلنا تو ہوگا, لیکن یہ کہ اب یہ نکلنے کے بعد اس کو اور کتنی بری حالت میں یہ چھوڑ کے جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی تو شاید یہ نہ نکلیں یہاں سے. لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ کبھی 2014 کہتے ہیں, کبھی 2013 کہتے ہیں, 15 کہتے ہیں کہ صاحب چھوڑیں گے افغانستان کو, تو بہرحال چھوڑنا تو ہے ان کو.
ودود صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسا کہ مصطفیٰ زیدی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ افغانستان میں 11 سال کا قبضہ گزر چکا ہے امریکہ اور نیٹو افواج کا, لیکن نہ تو دہشت گردی ختم ہوئی, نہ القاعدہ اور طالبان جن کے بہانے ان پر حملہ کیا گیا تھا وہ ختم ہوئے, اور نہ ہی جو ہے وہ منشیات کی پیداوار میں نہ صرف ایک کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ودو صاحب,
جی دیکھیے صاحب, ایسا ہے کہ جو مقصد یہ بتاتے ہیں,
جی,
وہ مقصد فی الواقع ہوتا نہیں ہے, مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے. اس وقت میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان اولاً کسی بھی قسم کی توہین, اسلامی شاعر کی توہین برداشت نہیں کرے گا, لیکن خاص طور پر افغانستان کے عوام میں جو جذبہ ہے اور جو ان کے اندر شاعر اسلام کے تعلق سے جو محبت ہے, وہ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے اس لیے زیادہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر بہت جذباتی قوم واقع ہوئے ہیں. تو دراصل تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو, افغان عوام کو زیر کر کے ایک میسج دینا, ایک پیغام دینا ہے کہ جو بھی جذباتی مسلمان ہوں گے یا کم سے کم اپنے ایمان اور عقیدے کے تئیں پختہ ہوں گے, ان کا یہی حشر ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس مقصد سے آئے تھے کہ افغانستان کے عوام میں, افغانستان کی صورتحال میں اصلاح کریں گے, تو اصلاح کس فرنٹ پہ ہوئی ہے, کس محاذ پہ ہوئی ہے؟ ڈرون حملوں کا آپ نے ذکر کیا, ان حملوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا ہے. وزیرستان کا کوئی بچہ آج اسکول نہیں جا رہا ہے. اس کے علاوہ لوگ بیاہ شادی کی تقریبات نہیں کر رہے ہیں, لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, اور جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ اپنے عزیز و اقربا سے ملتے تھے اور ان سے احوال جانتے تھے, آج وہ عمل بھی رک گیا ہے. لوگ چار لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے اس کے حالات نہیں پوچھ سکتے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے بھی ڈرون آئے گا اور ان کو ختم کر جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان حالات میں سدھار نہیں کر سکے اور افغان عوام کے اندر مزید خوف پیدا ہو گیا ہے اور ان کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے, ان کے پاس اپنی زندگی کو گزارنے کے وسائل نہیں ہیں, اگر صبح کو ناشتہ نصیب ہوتا ہے تو دوپہر کے کھانے کا پتہ نہیں ہے, گھر سے باہر بچہ اسکول کے لیے نکلا ہے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا علم نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں وہاں کے عوام کیا کریں گے؟ یہی صورتحال پیدا ہوگی جو اب ہو رہی ہے. اور اگر وہاں کی پولیس میں یا فوج میں غصہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی غیر ملکی قوم وہاں کامیاب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ لوکل اور مقامی فورس کو ساتھ لیے بغیر مقامی طور پر جو شدت پسند ہیں اگر ہیں بھی تو ان کو ختم کرنا ناممکن ہوگا.
جی,
اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان کو آج نہیں تو کل جانا ہوگا, لیکن بہتر یہ ہے کہ عالمی طاقتیں, انصاف پسند طاقتیں ان کے اوپر دباؤ ڈالیں, نیٹو پر, امریکہ پر, کہ وہ افغانستان کو اس کی جو بھی صورتحال ہے اس کو چھوڑ کے نکل جائیں, اور اس کا خدا حافظ ہے, وہاں کے لوگ اپنے آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. لیکن ان کے اندر جب یہ غصہ موجود ہے کہ اسلام کی, شاعر اسلام کی, پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے ان پر تسلط کر رہے ہیں, ان پر حکومت کر رہے ہیں, تو پھر نہ وہ سماجی اصلاح کی کوئی بات سوچ سکتے, نہ وہاں سیاسی اصلاحات کی کوئی بات سامنے آ سکتی.
جی بدور صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ زہری صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسے کہ میں نے ابتدائے کلام میں عرض کیا تھا کہ امریکی فوج کے سربراہ کا بیان آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیٹو کے جو خلاف جو حملے ہو رہے ہیں افغانستان میں, اگرچہ ان کو روکنا ممکن نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے یہاں سے نکل جائیں. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا بیان آیا ہے کہ اس کو اجلت پسندانہ انخلا کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. کیا ان دونوں بیانات کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور نیٹو کے درمیان افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے؟
بہرحال اختلافات تو تھوڑے بہت ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ان سب, یہ سارے لوگ جو ہیں, نیٹو والے بھی اور امریکہ کے الگ جو ہیں, وہ اس مسئلے پر کافی دنوں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان سے انخلا ہو, اور وقتاً فوقتاً مختلف, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جی, کہ وہ مختلف تاریخیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں سال ہو فلاں سال. تو دوسری طرف یہ کہ خود ان کی اقتصادی حالت جو ہے وہ واقعی بہت خراب ہو چلی ہے, اور یہ $400 ملین روزانہ جو خرچ ہو رہا ہے, یہ تو بڑھے گا ہی, کم تو ہو. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات ان میں ہیں, لیکن یہ کہ یہ بہت جلدی شاید یہ نکلے نہیں, حالانکہ افغانستان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جتنی جلد یہ یہاں سے بوریا بستر اپنا باندھ لیں اتنا اچھا ہے. جیسا کہ بہرحال انہوں نے افغانستان میں, وہ عراق میں عقل مندی کی وہاں پر, تو یہاں سے بھی ان کو بہرحال جانا تو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آج جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں, اور کتنا بے عزت ہو کے جاتے ہیں. بہرحال بے عزتی تو ان کی قسمت میں لکھی ہوئی.
جی ودود صاحب, آخر میں آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. کیا نیٹو کے سربراہ کا جو بیان ہے کہ اس کو اجلت پسندانہ انخلا کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا, اور دوسری جانب جنرل ڈیمپسی کا کہنا ہے کہ ان حملوں کو روکنا ناممکن ہے, تو کیا اس کو اس بات کا مندیا تصور کیا جائے یا اس کا اعتراف سمجھا جائے کہ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, 3 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے, 2 منٹ کا, اگر آپ مرحمت فرمائے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. جی
جی ہاں, بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں.
جی جی
جی ہاں, دیکھیے عالمی طاقتوں نے, خاص طور پر امریکہ اور نیٹو نے اپنی شکست کو بار بار تسلیم کیا ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات آئے ہیں, لیکن تازہ بیان جو دونوں کے درمیان تضاد بھی ہے, تازہ بیان تو ان کی مکمل شکست کا ثبوت ہے. اور یہ شکست ہے کہ ان کا ہر روز اقتصادی اتنا بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے، ان کے اپنے ملکوں میں ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے اور ان کو جواب دینا مشکل ہو رہا ہے، پھر افغانستان سے ان کو کوئی مالی منفعت بھی نہیں ہونے والی ہے. آپ نے پچھلے سوال میں ذکر کیا تھا منشیات کا، منشیات کے کاروبار میں فی الواقع 10 گنا اضافہ ہوا ہے. یہ لوگ، یہ کون لوگ کرا رہے ہیں؟ یہ سب انہی طاقتوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان سے یہ لوگ کچھ لے کر جائیں گے. افغانستان کا انہیں جو نقصان کرنا تھا وہ بڑے بھاری پیمانے پر ہو گیا ہے، لیکن خود ان کا جو نقصان ہے اس سے بھی شاید یہ اگلی ایک دہائی تک نہ نکل سکیں. تو نکلنا تو ان کو ہوگا ہی، اور افغان عوام کو اپنے حال پر چھوڑنا ہی ہوگا.
ودود ساجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے، اس گفتگو کے لیے. اور مصطفیٰ زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.